بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ایک شرعی وصیت نامہ اس کا ایک نمونہ ہے کہ اس طرح انسان جو ہے وہ کوئی بھی اپنی وصیت کو لکھوا سکتا ہے یا اپنی زندگی میں لکھ سکتا ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں. اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ اہل قبور کو اٹھائیں گے. میں اپنے اہل و عیال کو جنہیں میں چھوڑے جا رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور اپنے مابین اصلاح کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی وصیت کرتا ہوں. اور جان لو کہ میں تمہیں وہی وصیت کرتا ہوں جو ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کی تھی، ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. بیٹو، اللہ تعالی نے تمہیں تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے، لہذا تم مسلمان ہو کر ہی مرنا. میں تمہیں اللہ تعالی سے ڈرنے، میری بیماری اور موت کے وقت صبر کرنے، اچھی بات کرنے، میرے لیے کثرت سے استغفار اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور جنت میں داخل ہونے اور آگ سے نجات حاصل کرنے کی دعا کرنے کی وصیت کرتا ہوں. میری روح اپنے خالق حقیقی کی طرف جب پرواز کرنے لگے اور تمہیں میرا یہ وصیت نامہ پڑھنے کا موقع مل جائے، تو میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ جس قدر ہو سکے لوگوں کو بلایا جائے تاکہ وہ مجھے کلمہ شہادت کی تلقین کر سکیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، کہ قریب المرگ شخص کے پاس لا الہ الا اللہ پڑھا جائے، اس کو تلقین کی جائے. ہمارے ہاں عموماً اس وقت تو ہم کلمہ پڑھتے نہیں، نہ اس کو ہم نے کہا کلمہ پڑھنے کا، نہ خود اس کے پاس پڑھا کہ وہ ہماری آواز سن کے اس آخری لمحات میں اگر زبان سے کلمہ پڑھ دیتا تو اللہ کے رسول کے فرمان کی روشنی میں من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس بندے کے آخری کلمات یہ ہوئے وہ جنت میں داخل ہوگا. اس وقت ہمارے ہاں کلمہ پڑھنے کا رواج نہیں ہے، لیکن جب وہ بیچارہ دنیا سے چلا گیا، فوت ہو گیا، چارپائی پہ رکھ لیا ہم نے، کندھوں پہ ہم نے اٹھا لیا، تو پھر ہم کہتے ہیں کلمہ شہادت. اس وقت اس کلمہ شہادت کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا فائدہ تھا اس کی موت سے پہلے. یہ اسی طرح ہی سمجھیں کہ ایک شخص بیمار ہو، سخت بیماری میں وہ کہے جی مجھے دوائی کی ضرورت ہے، آپ اس کو ایک گولی بھی نہ دیں، اور جب وہ فوت ہو جائے تو ایک اچھا خاصا میڈیکل سٹور خرید کے اس کی چارپائی کے ساتھ باندھتے ہیں تو اس کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا. تو اس لیے انہوں نے یہاں یہ لکھا ہے کہ جس قدر ہو سکے نیک لوگوں کو بلایا جائے تاکہ وہ مجھے کلمہ شہادت کی تلقین کر سکیں. میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اگر میں فوت ہو جاؤں تو میری آنکھیں بند کر دینا اور مجھے دائیں پہلو پر لٹا کر قبلہ کی طرف منہ کر دینا. میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ میرے کفن دفن اور رشتہ داروں اور نیک لوگوں کو مطلع کرنے میں جلدی کی جائے تاکہ وہ میرے غسل، نماز جنازہ اور جنازے کے ساتھ چلنے اور جلد دفن کرنے میں شریک کار بن سکیں. میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ میرے غسل کا کام معتبر، امانت دار، نیک لوگوں کی نگرانی میں مکمل کیا جائے تاکہ وہ میرے جسم کو اچھی طرح صاف کرنے کے بعد پھر مجھے نماز جیسا وضو کروائیں، دائیں جانب سے شروع کریں، تین مرتبہ پانی بہائیں اور صابن کے ساتھ اچھی طرح مجھے دھوئیں، اور اگر تین مرتبہ غسل کروانے سے صحیح صفائی نہ ہو سکے تو پانچ مرتبہ یا سات مرتبہ مجھے غسل دیں. غسل سے فارغ ہو کر صاف ستھرے کپڑے کے ساتھ میرے جسم کو خشک کر لیا جائے اور پھر میرے جسم پر کچھ خوشبو لگا دی جائے. میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ مجھے تین ایسے کپڑوں میں کفن دینا جو صاف ستھرے اور جسم کے لیے ساتر ہوں، نیز میرے کفن کو خوشبو لگائی جائے. کسی فرض نماز کے بعد میری نماز جنازہ پڑھنا اور یہ کوشش کرنا کہ میری نماز جنازہ میں شامل لوگ تین صفوں سے زائد ہوں اور پہلی صف میں علماء کھڑے ہوں. جنازے کے ساتھ بلند آواز کے ساتھ ذکر اور قرات نہ کی جائے. میرے جنازے میں انگیٹھی لے کر خوشبو والی، جو عربوں کے ہاں رواج تھا، اور عورتیں میرے جنازے کے ساتھ نہ چلیں، اور میرے دفن میں عمدن تاخیر نہ کی جائے، جان بوجھ کر میرے جنازے کو لیٹ نہ کیا جائے، کیونکہ اللہ کے رسول کا حکم ہے. میں ہر اس شخص سے بری ہوں جو ایسا کام کرے یا بات کہے جو کتاب و سنت کے مخالف ہو، گریبان پھاڑنے، رخسار پیٹنے اور واویلا کرنے، نوحہ کرنے سے میرا کوئی تعلق نہ ہوگا۔ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ میری قبر گہری بنانا، مجھے قبر کے پاؤں کی طرف داخل کرنا اور میرے منہ کو قبلہ رخ کر کے مجھے دائیں پہلو پر لٹا دینا۔ میرے جسد خاکی کو قبر میں اتارتے وقت یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، اور سر کی جانب سے میری قبر پر تین چلو مٹی ڈالیں۔ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ میری قبر کو پختہ نہ کرنا، میری قبر کو چونا گچ نہ بنانا، اور کسی کے لیے میری قبر پر بیٹھنا اور چلنا جائز نہیں ہوگا۔ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ میری قبر پر عمارت نہ بنانا، اور نہ ہی اسے ایک بالشت سے زیادہ اونچی کرنا۔ مرد حضرات میری قبر کی زیارت کریں، جبکہ عورتوں کے لیے مطلق طور پر زیارت کرنا جائز نہیں ہوگا۔ جبکہ عورتوں کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اجازت دی ہے کہ عورت کثرت سے قبرستان کی زیارت نہ کرے، لیکن کبھی کبھار عورت اگر چلی جاتی ہے اور وہاں جا کے صبر کا دامن نہیں چھوڑتی، واویلا نہیں کرتی، اونچی آواز میں روتی نہیں ہے، تو پھر کوئی حرج نہیں، عورت وہ بھی قبر کی زیارت کر سکتی ہے۔ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ مجھے دفن کرنے کے بعد کثرت سے میرے لیے دعائے استغفار کرنا۔ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تعزیت کے لیے کسی صاحبان وغیرہ کا اہتمام نہ کریں، اور جنازے کو خیر باد کہنے کے بعد بغیر کسی رسم و رواج کے تعزیت کو قبول کر لینا ہی میرے لیے کافی ہوگا۔ اس بات سے ڈرنا کہ میرے مرنے پر کسی گشتی اطلاع کا اہتمام کیا جائے، جس طرح ہمارے یہاں عموماً اطلاع دینے کے لیے جنازے کی لاؤڈ اسپیکر رکھ کے رکشے کے اوپر یا گاڑی کے اوپر باقاعدہ اعلانات کروائے جاتے ہیں، اس کو اسلام نے نہ ہی سے تعبیر کیا ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، تو یہ اس سے منع کیا ہے۔ میری کسی رشتہ دار عورت کے لیے تین دن سے زائد مجھ پر سوگ منانا جائز نہیں ہوگا، تاہم میری بیوی چار مہینے دس دن سوگ منائے گی۔ یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ سوگ زیورات، سرما، خوشبو، خضاب اور ریشم کے نہ استعمال کرنے تک ہی محدود ہونا چاہیے، یعنی سوگ کا مطلب ان چیزوں کو چھوڑنا ہے کہ زیورات، سرما، خوشبو، ریشم وغیرہ کا استعمال، زینت والی چیزیں یہ عورت ترک کر دے، اس سے بڑھ کر کوئی اور کام کرنا یہ بدعت شمار ہوگا۔ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تعزیت کے لیے آنے والوں کے لیے کھانا تیار نہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ میت والوں کے گھر کھانے کا پکنا اور وہاں لوگوں کا اکٹھا ہو کر بیٹھنا، ہم اللہ کے نبی کے دور میں اسے نوحہ شمار کرتے تھے۔ ہاں، میت کے جو رشتہ دار ہیں وہ کھانا تیار کریں، کیونکہ میت والوں کا تو ایک تو ان کے اوپر یہ غم پڑا، دوسرا وہی کھانا کھلائیں اور اسی کے اخراجات، نہیں، یہ رشتہ داروں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور تعزیت کے لیے باقاعدہ اجتماع کی شکل میں بیٹھنا، اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی۔ ہاں، چلتے پھرتے کسی وقت آپ جنازے کے موقع پہ یا آپ گھر میں آ کے بھی تعزیت کر کے جا سکتے ہیں۔ میں اپنے بیٹے یا کسی کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ درج ذیل امور کی پیروی کرے اور ان کو مکمل کرے، پھر تمام مسائل معاملات ذکر کر کے جن کو وہ مکمل نہیں کر سکا اور ڈر ہے کہ وہ ان کی مکمل کرنے سے پہلے موت کی آغوش میں چلا جائے گا، انہیں تحریر کرے، یعنی اپنے بیٹے وغیرہ کو وہ وصیت کرے کہ میں جو یہ درج ذیل امور لکھ رہا ہوں ان کی آپ نے پیروی کرنی ہے، اگر میں زندگی میں مکمل کر گیا تو ٹھیک ہے، وگرنہ آپ نے اس کو مکمل کرنا ہے۔ میں تمہیں مطلع کرتا ہوں کہ میں نے اپنی فلاں عمارت جو فلاں جگہ واقع ہے، وہ بموجب شرعی اقرار نامے کے آگے تاریخ وغیرہ لکھے، میری ملکیت میں داخل ہوئی تھی، میں نے غریب اور ضرورت مند لوگوں کے لیے وقف کر دی ہے، یعنی یہ وہی ہے وصیت کی صورت، ثلث تک، یا اپنی اولاد میں سے کسی کے لیے کوئی چیز وقف کی ہو تو اس کا ذکر کرے۔ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ وراثت تقسیم کرنے سے پہلے میرا اتنا مال فلاں غریب کو، فلاں تحفیظ القرآن کے مدرسے کو، یا فلاں شخص پر صدقہ کر دینا۔ وصیت کردہ مال کی مقدار وہ تحریر کرے، لیکن مال کی مقدار ایک تہائی سے قطعاً زائد نہ ہو۔ زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ اپنے ان غریب رشتہ داروں کے حق میں وصیت کی جائے جو اس کے وارث نہیں بنتے. اور غریبوں کو تو اللہ تعالیٰ اور بھی کہیں سے وسیلہ بنا دے گا. جو آپ کے اپنے رشتہ داروں میں غریب ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو ضرورت ہے تو آپ کے وہ وارث نہیں, تو ان کے حق میں وصیت کی جائے. میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ میرے قرض کو جلد ادا کر دینا, اور اس قرض کی مالیت پھر آگے درج کی جائے کہ میں نے اتنی رقم فلاں شخص کی یا فلاں ادارے کی دینی ہے, اس شخص کا نام, پتہ, موبائل نمبر وہ درج کیا جائے, اور میرے اور اس کے درمیان قرضے کی تحریر موجود ہے. اگر موجود ہو تو اس تحریر کا حوالہ دے کہ میرے اور اس کے درمیان جو قرض ہے میں نے اس سے لیا, اس کی یہ تحریر ہے, اور اگر نہیں ہے تو پھر اس کا بھی ذکر کرے. پھر آگے نیچے اپنے تمام قرض خواہوں کا بما مستقل پتہ اور عارضی پتہ جات اور فون نمبر وہ نیچے درج کر دے. میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ میں نے فلاں آدمی کو بطور قرض اتنی رقم دی ہوئی ہے, یعنی اگر آپ نے کسی سے کسی کو کوئی رقم دی ہوئی ہے, یا آپ کا کسی سے کوئی کاروبار ہے, اور اس طرح کے مسائل بنتے رہتے ہیں ہمارے معاشرے میں. ابھی پچھلے دنوں میں ایک واقعہ پڑا کہ ایک شخص, اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی بڑی اچھی گزر رہی تھی, بیٹیاں پڑھ رہی تھیں, بیوی گھر میں, بیٹے بھی تھے, بڑی اچھی ایک بہترین زندگی گزر رہی تھی, لیکن بیٹیوں کو, بیٹے کو, بیوی کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ اس کا کاروبار کیا ہے, یہ کہاں کام کرتا ہے, کس کے ساتھ اس کا لنک ہے. تو ہوا کیا کہ اچانک وہ ایک دن کام پہ جاتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہوا اور فوت ہو گیا. اب بیوی کو کچھ پتہ نہیں, بیٹیوں کو کچھ پتہ نہیں, بیٹوں کو کچھ پتہ نہیں. تو ہوا کیا کہ وہی جن کی زندگی بہترین گزر رہی تھی, چند دنوں کے بعد وہ معاشرے کے لیے بوجھ اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے بن گئے. تو اس لیے انسان کو یہ تحریر بھی ہونی چاہیے کہ میں نے اگر کسی سے لینا ہے, کسی کے ساتھ میرا کاروبار ہے, اس کی تحریر موجود ہو, تو پھر آپ ان تمام قرضداروں کے نام, ان کے پتے اور ان کی مطلوبہ رقم, اس کی مقدار کو ذکر کریں. اور اگر آپ نے کسی کا قرض معاف کر دیا ہو, پہلے لکھ دیا ہے, پھر اس کے نیچے ذکر کر دیں کہ فلاں کا میں نے قرض معاف کر دیا ہے. قرض داری کی دستاویزات اگر موجود ہوں تو ان کی طرف اشارہ کر دیا جائے, اگر نہیں تو اس کا بھی ذکر کیا جائے کہ فلاں صاحب سے میں نے اتنا قرض لینا ہے لیکن تحریر کوئی موجود نہیں. اور آخر میں میں اپنے تمام بیٹوں اور بیٹیوں کو اپنے بعد نماز, روزے, زکوٰۃ کی حفاظت اور باہمی لڑائی سے پرہیز کرنے کی وصیت کرتا ہوں, اور اس بات کی بھی وصیت کرتا ہوں کہ وہ اپنی بہنوں کے ساتھ شادی سے پہلے اور شادی کے بعد اچھا سلوک کریں گے. میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر تمہیں مطلع کرتا ہوں کہ میں نے ہر اس شخص کو معاف کر دیا ہے جس کے ذمے میرا کوئی حق ہے, اور میں امید کرتا ہوں کہ میرے ذمے جس کا کوئی حق ہے وہ بھی مجھے اللہ کے لیے معاف کر دے گا, اور بالخصوص میرے لیے فلاں چیز کی معافی کا آپ ضرور مطالبہ کرنا. یعنی اگر کسی سے کوئی ناراضگی ہو گئی تھی اور آپ نے کوشش کی لیکن اس نے آپ کو معاف نہیں کیا, تو آپ اپنے ورثاء کو یہ وصیت لکھ جائیں کہ میری موت کے بعد بھی تم ان سے میرے لیے معافی کا مطالبہ کرتے رہنا. آخر میں میں اپنے تمام اہل و عیال کو اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر صبر کرنے اور اس پر راضی رہنے کی وصیت کرتا ہوں, یہ ان کی میرے لیے وصیت ہے. فمن بدلہ بعدما سمعہ فانما اسمہ علی الذین یبدلون ان اللہ سمیع علیم. سورۃ البقرہ کی آیت ہے, اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو کوئی وصیت سننے کے بعد اس کو بدل ڈالے تو اس کا گناہ ان لوگوں پر ہوگا جو بدل ڈالتے ہیں, یقیناً اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. اس کے بعد یہ وصیت فلاں شہر میں, جہاں آپ رہتے ہیں اس شہر کا نام لکھیں, فلاں تاریخ کو تحریر کی گئی, پھر نیچے اپنا نام, دستخط, جو آپ نے اس پر گواہ بنائے ہیں ان دو گواہوں کے دستخط ہوں, اور فلاں دن فلاں تاریخ کو. اگر آپ نے ایک وصیت لکھ کے رکھی ہوئی ہے اور آپ نے ایک شخص سے قرض لینا تھا, اس نے آپ کو دے دیا, یا آپ نے کسی کا دینا تھا اور آپ نے وہ ادا کر دیا اور وصیت میں وہ لکھا ہوا ہے, تو نیچے وہ جگہ ہے کہ آپ پھر یہاں لکھیں کہ مذکورہ وصیت میں فلاں فلاں صاحب کا جو قرض درج تھا وہ میں ادا کر چکا ہوں, اس تاریخ کو آگے وہ درج کر دیں, یا کسی سے آپ نے لینا تھا وہ اس نے آپ کو ادا کر دیا ہے, تو وہ تبدیلی. مطلب وصیت ایک مرتبہ آپ نے لکھ کے رکھ لی ہے, اس کے بعد اس میں جو بھی آپ تبدیلی کرنا چاہتے ہیں تو وہ اجازت ہے, اس میں آپ بعد میں تبدیلی کر سکتے ہیں. اللہ اکبر. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. یعنی یہ ایک نمونہ ہے, تو اس طرح ہر انسان اپنی زندگی کا کوئی بھی یعنی جو اس طرح کی وصیت ہے اس کو انسان لکھے, اور اللہ کے رسول کے فرمان کی روشنی میں ہر وہ شخص جو وصیت کرنا چاہتا ہے اسے دو راتیں بھی نہیں گزارنی چاہیے اور اپنی وصیت اسے اپنے پاس لکھ لینی چاہیے. اللہ تعالیٰ میں توفیق نصیب فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.